بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ناظرین،
بہت بہت خوش آمدید پروگرام صبح زندگی
میں. بہت بہت صبح خیر بھی آپ کو کہتے ہیں پروگرام صبح زندگی میں، اور 6:31 ہو رہے ہیں تہران ٹائم کے مطابق،
اور اس امید کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے.
بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ بھی دیں گے ہمارے facebook.com/SUT Morning Show کے صفحے پر.
جی ہاں، ہمارے ہفتے کے موضوع کے لیے آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، جو کہ ہے
ٹیکنالوجی کے فوائد اور اس کے نقصانات کیا ہیں. بھائی
بالکل، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے زندگی پر کس طرح ٹیکنالوجی کے جو اثرات ہیں وہ پڑ رہے ہیں.
ایسا ہی ہے، ہم نے اس موضوع پہ بات بھی کی ہے، اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ بات کی ہے، ہمارے ماہرین نے بھی بات کی، اور ہم نے خود بھی بات کی ہے، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ کس نتیجے پہ ہم لوگ پہنچائیں گے. ہمارا ساتھ دیجیے گا پروگرام میں. اور ابھی کہاں لے کے جا رہی ہیں ربا؟
جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے پروگرام کا آغاز رہتا ہے ایک بابرکت فرمان کے ساتھ، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، دعا مومن کی سپر ہے، اور جب دروازہ زیادہ کھٹکھٹاؤ گے تو تم پر کھول دیا جائے گا. جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے نہ بھگا دو.
محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں.
بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب ہوں گے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، اور جن ناظرین کو ہمارے نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے، اور وہ دن ہے یہ ہے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا دن آج منایا جا رہا ہے. تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور امید کریں گے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی.
جی، اور خیر میں اپنے ناظرین کو لے چلوں گی اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں رضا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ماہر نفسیات ہیں،
زبردست،
اور ہمارے ہفتے کے موضوع پر وہ نفسیاتی پہلو سے جو وہ نظر ڈالیں گے.
واہ جی واہ، یہ تو زبردست ہو گیا. ہم لوگ ہر پہلو سے کوشش کرتے ہیں اپنے موضوع پر نظر ڈالیں، کیونکہ کہیں کوئی گلہ شکوہ نہ رہ جائے بھائی کہ جی نفسیاتی پہلو سے آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کی، یا ہم نے بہرحال جیسے کہ کل حیدر زمان صاحب کو بلایا، اور وہ انہوں نے جو ہے بہرحال وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے صلاحیت کے لحاظ سے اس موضوع پہ نظر ڈالی، تو اب جو ہے رضا فاطمہ صاحبہ بھی نظر ڈالیں.
میرے خیال سے نفسیات کا ٹیکنالوجی سے بہت گہرا تعلق ہے، کس طرح سے خورم انسان کی زندگی میں جو برے اثرات پڑ رہے ہیں اس کی نفسیات کی وجہ سے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال جو ہو رہا ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں، اس کے ایک اور وجہ، ایک اور چیز بھی ہے، جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ گھر کے اوپر خود ٹیکنالوجی نے بڑا اثر ڈالا ہے.
بالکل، ایک میں کہتی ہوں گھیراؤ سا کر لیا، گھر کے
گھیراؤ سا کر لیا ہے اور تبدیل کر کے رکھ دیا. اب یہ کہ مثبت ہے یا منفی ہے، بہرحال یہ چھوڑ دیں گے ہم.
میں اپنی جو رائے دینا چاہوں گی، بہت سے جو ہے مثبت تو نہیں خیر منفی پہلو ہے.
ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ بات بھی ہے، ظاہری بات ہے. مثلا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اب جو ہے وہ کبھی کبھار
بات چیت نہیں ہو رہی، موبائل کے تھرو میسج بھیج رہے کیسے ہو بھائی، کیا کھانا پکایا.
بالکل، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس پہ بہرحال دیکھتے ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور وقت ہوا ہے فٹ فاٹ ہونے کا، جان بنانے کا، تو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
ساتھ مل کر دیکھیں گے ہمارے ورزش کا حصہ یعنی پلاٹیز، اور پھر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی پرانی ورزشیں ہیں وہ اچھی طرح انجام دی ہوں گی، اور بہت فٹنس کو محسوس کر رہے ہوں گے اپنی. اور میں ہر پروگرام میں اپنے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ورزش کو اچھی طرح انجام دیں، اور جس طرح میں اسٹیپس کو انجام دے رہا ہوں اسی طرح انجام دیں. ایک نئے اسٹیپس کے ساتھ حاضر ہوں. زمین پہ بیٹھ کے اس اسٹیپ کو انجام دیں گے. دونوں گھٹنے ہمارے مڑے ہونے چاہئیں، اور کمر ہماری बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, पैर को हम ना ज़्यादा खोलेंगे ना ज़्यादा बंद करेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, सीने को आगे निकाल के, अगर कमर की मुश्किल है तो उसी तरह जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में हमने कहा कि दीवार का सहारा ले लें, पेट अंदर की तरफ, सीना बाहर की तरफ निकलाओ और हमारी थोड़ी बिल्कुल सामने की तरफ, ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो ना बहुत ज़्यादा नीचे, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये एक मुट्ठी का जो फासला है ये होना चाहिए। सांस लेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, पैर को हम जो है वो हर स्टेप के साथ, हर पैर को यानी एक एक करके सीधे और उल्टे पैर को ऊपर उठाएंगे। सांस लेंगे, सीधे पैर को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ने के साथ पैर को नीचे रखेंगे। इसी तरह सांस लेके बाएं दाएं उल्टे पैर को ऊपर लेके जाएंगे, फिर सीधे पैर को ऊपर लेके जाएंगे, दोबारा उल्टे पैर को ऊपर लेके गए, यानी हम सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ने के अमल के साथ पैर को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे रखेंगे। अब हम अपने पैरों को साफ करेंगे, सीधा रखेंगे और पैर हमारा ये दिक्कत करें कि पैर जो है वो हमारी कमर के मुताबिक खुला हुआ है, ना बहुत ज्यादा बंद है ना बहुत ज्यादा हमने अपने पैरों को खोल के रखा हुआ है। सीधे पैर को हम मोड़ के रखेंगे और उल्टा पैर जो हमारा साफ रखा हुआ जमीन पे, उसके पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सीधे पैर के पंजे को बाहर की तरफ। सांस लेंगे, उल्टे पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, दोबारा सांस लेंगे, ऊपर उठाएंगे, दोबारा सांस लेंगे, पैर को नीचे रखेंगे। अब हम अपने पैर को तब्दील करेंगे और अब सीधे पैर के साथ हम इस काम को अंजाम देंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अब हम सीधे पैर को सीधा करेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उल्टे पैर के साथ ये वर्जिश की थी इसको अंजाम देंगे। और पैर को जो है अगर माफ़ कीजिएगा, अगर कमर हमारी जो है वो स्ट्रेट नहीं रह सकती तो फिर हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रख के इस काम को अंजाम देंगे। सीधे पैर को हमने उठाया, सांस छोड़ने के साथ पैर को नीचे रखा, दोबारा पैर को साफ किया, सीधा रखा। और रजा जो हमारा दोस्त है, ये जो कमर की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उनके लिए इस वर्जिश को अंजाम देता है। अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम है तो आप इस अंदाज में इस वर्जिश को अंजाम दें। अगर कमर का प्रॉब्लम है तो देखें, सांस लेंगे, थोड़ा सा इस पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ने के साथ इस पैर को नीचे रखेंगे, एक बार और मैं इस चीज को जो है वो दोबारा आपको करके दिखाता हूं। इस वर्जिश को, पैर का पंजा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और दूसरे पैर का पंजा बाहर की तरफ, सांस लेंगे, पैर को उठाएंगे और सांस छोड़ने के साथ इस पैर को नीचे रखेंगे, पैर को जमीन पे रखेंगे। अब उल्टे पैर के साथ इस वर्जिश को अंजाम देंगे। जिन लोगों को कमर की मुश्किल है वो उस अंदाज से, उस तरीके से अंजाम दें जो हमारे दोस्त रजा अंजाम दे रहा है। दूसरे पैर के साथ इस वर्जिश को अंजाम देंगे, सांस लेके पैर को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो पैर को नीचे रखेंगे। अब उल्टे पैर के साथ इस वर्जिश को करेंगे, पैर को मोड़ेंगे, पंजे को आगे की तरफ, सांस लेंगे, नीचे रखेंगे, फिर पैर को नीचे रखेंगे। बहुत आराम और सुकून से जो है वो जमीन से उठे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के स्टेप्स आपने देखे होंगे, बहुत दिक्कत की हुई इनको देखने में, और इन स्टेप्स के हर नुक्ते को आप रियायत करें, इन पे गौर करें और उसी तरह अंजाम दें जिस तरह मैं अंजाम दे रहा हूँ। रजा जिस तरह अंजाम दे रहा है, कमर दर्द के मरीज जो हैं उनके लिए इन स्टेप्स को अंजाम दें और दिक्कत करें इस चीज़ पे। उम्मीद करता हूँ कि आज का स्टेप भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले रोज तक के लिए खुदा हाफिज़।
जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। उम्मीद करती हूँ हमारे वर्जिश के हिस्से के साथ आपने भी वर्जिश की होगी, अपने आज के दिन और आने वाले दिनों को बिल्कुल फिट बना लिया होगा। वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का, जहाँ खुर्रम हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी खुर्रम।
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल खुश आमदीद कहता हूँ आपको गुफ्तगू के हिस्से में। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी कुछ ही देर में होंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और मैं बताते चलूँ, सियासी माहिर हैं हमारे प्रोग्राम के और उसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज हम बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और मौजू हमारा रहेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है आज दिन बनाया जा रहा है, फिलिस्तीनी बच्चों और नौजवानों के साथ हमदर्दी और यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। ये یہ دن کیوں منایا جاتا ہے آج اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. تو چلتے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آج یہیں سے بات شروع کرتے ہیں, یہ دن جو ہے بہرحال کیوں منایا جاتا ہے؟
دیکھیں اس وقت عالمی سطح پہ اور بعض ممالک میں بھی ایسا ہے کہ مختلف اہم ایام کی مناسبت سے اس کو مثلا ایک سال قرار دے دیتے ہیں, یہ فلاں چیز کا سال ہے, فلاں چیز کا دن ہے.
صحیح.
تو فلسطین کے عنوان سے بھی اسی طرح کے ایام اناؤنس ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے.
یعنی ایک خود یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی ہیں, اور وہ بھی مطلب اس کے پیچھے بھی ایک اور بات ہے کہ وہ بعض بڑے مظالم کو چھپانے کے لیے چھوٹی سی چیز سامنے لے آتے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند کیا جائے,
اپنی گناہ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں,
اس انداز سے وہ ڈیٹریکٹ کرتے ہیں. مثلا یونائٹڈ نیشن نے 1947 میں غالباً نومبر میں,
اچھا,
یعنی اس وقت سے ایک دن اناؤنس کیا ہوا تھا بچوں کی ساتھ یکجہتی اور
فلسطینی
بچوں کے ساتھ.
اچھا صحیح.
لیکن یہ جو دن آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے, یہ تقریباً 12 سال قبل ایک فلسطینی بچہ محمد الدورہ کے نام سے معروف ہوا. اس زمانے میں سائٹس نے بہت اچھے انداز سے اس کی مظلومیت کو بیان کیا.
ٹھیک.
یعنی وہ منظر اتنا خوفناک منظر ہے کہ ایک باپ کی حیثیت سے, بالاخص جب بندہ دیکھتا ہے نا ایک باپ کی حیثیت سے,
ٹھیک,
ایک اور اس کا ایک امپریشن ہے, اور ایک عام شخص کے عنوان سے جب دیکھتا ہے تو وہ ظلم اپنی انتہا پہ نظر آتا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے کہ جیسے فلسطین کے اندر گلی میں ہلکے پھلکے مظاہرے ہو رہے ہیں, بچے پتھر پھینک رہے ہیں, وہ آگے سے ٹینکوں سے مثلاً پہ حملہ آور ہیں, تو ایک بچہ جو ہے وہ یہ محمد جو ہے وہ انہی مظاہروں سے اس یعنی شور شرابے سے بچنے کے لیے ایک دیوار کی اوٹ میں اپنے باپ کے بغل میں یعنی بالکل اس کے پہلو میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے. ادھر سے اسرائیلیوں نے حملہ کر دیا اور یہ بچہ 10 سے 11 سال, زیادہ سے زیادہ اسی ایج کا بچہ, اب وہ اس کو سامنے شاید کوئی نظر نہیں آیا فلسطینی بچہ, سب بچے گلیوں میں ادھر ادھر چلے گئے, تو وہاں سے ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں, اور یہ بچہ جو اپنے باپ کے مطلب پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی انسان وہ تصویر دیکھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار یہ کون سی انسانیت ہے, یہ کس دور میں ہم زندہ ہیں؟
ٹھیک ہے.
جس دور میں ہم ہیں جہاں پہ مکھی مچھر مارنے اور جانوروں پہ فلاں کرنے اور فلاں کرنے پہ لوگ جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیا سے کیا کر دیتی ہیں, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بچہ 10-11 سال کا بچہ اپنے باپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو وہاں سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, اور بچہ بالکل وہ یعنی اب بچہ پیچھے چھپا ہوا ہے تو وہاں سے ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے. اور اس کی مظلومیت تھی, یعنی ایسی حقیقی مظلومیت تھی کہ پوری دنیا میں اس کا نام گیا, پوری دنیا کی میں سمجھتا ہوں اس زمانے کی ہر اہم سائٹ نے جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایک انسانی درد تھا اس نے اس سائٹ پہ اپنی اس پہ اس تصویر کو ضرور لگایا کہ باپ اپنے بیٹے کو بچا رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا ہے. یعنی یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ ایک 10-11 سال کا بچہ اپنے باپ کے سامنے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی وجہ کے جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جائے. تو شاید اس کی مظلومیت تھی اور دنیا نے اس کی مظلومیت کو دیکھا, خاص کر جو فلسطین کے ایشو سے, بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران میں تو فلسطین کے حوالے سے جو جذبہ پایا جاتا ہے اور جو یہاں کی حکومت عوام اور مختلف اداروں کے اندر اس سے اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے یا اس ایشو کو سپورٹ کیا جاتا ہے, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس دن کو, آج کے دن کو جو ہے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ منانے کا اعلان کیا تھا.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کیا وجہ ہے آج کا دن منانے کی. چھوٹا سا بریک لیں گے ہم لوگ یہاں پر, لیکن میں اس سوال کے ساتھ بریک لوں گا یہاں پر کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی انسانیت کہاں کھو گئی ہے, اور اگر انسانیت اس شخص میں جس نے اس بچے کو ٹارگٹ کر کے مارا شہید کیا اس میں نہیں تھی, تو اس کے علاوہ ہم لوگ میں بھی ہے کیا انسانیت؟ کیا ہم لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا یہ دن صرف پروگراموں تک ہی محدود ہو چکے ہیں, یا میڈیا پہ ہی بس ایک پروگرام آ گیا, کسی ویب سائٹ پہ چار تصویریں لگا دی گئیں؟ تو میرے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ, اگر 5 منٹ کے لیے ہم یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیں گے, آپ لوگ بھی سوچیں کہ انسانیت کہاں چلی گئی ہے. چلیں گے رباب کے پاس. جی رباب.
بہت شکریہ خرم آپ کا. بالکل یہاں پر یہ سوچ کا مقام ہے. خیر ناظرین، ہم یہاں پر لیں گے ایک وقفہ، وقفہ کے دوران ہم دیکھیں گے ایرانی دستکاری کے متعلق ایک فوٹو کلپ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ایرانی دستکاری کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائی، امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہاں خورم ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے گفتگو کے حصے میں، ہم چلیں گے ان کی طرف۔ جی خورم
رباب، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ ناظرین، ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری گفتگو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن آج منایا جا رہا ہے، اس موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی دیر کے لیے فلسطین سے باہر آ جاتے ہیں، ایک جو ہے جنرل سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میں، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال آپ سیاسی ماہر ہیں، بات کرتے ہیں مختلف موضوعات پہ، مختلف جو ہے حادثات پیش آتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، سیاسی ہیں، لیکن کتنی بار آپ نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہوگا کہ ایسی لڑائی، ایسی جنگ ہو جس میں خاص طور پہ بچوں کو، ہاسپٹلوں کو، اسکولوں کو، ایمبولنسوں کو ٹارگٹ کر کے تباہ کیا جائے؟ کتنی آپ، یہ عجیب سی سچویشن ہے۔
دیکھیں، اس میں تاریخ میں رہے ہیں ایسے واقعات ملتے ہیں،
جی
پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں کم واقعات ہیں،
اچھا
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ
خاص طور پہ
یہ کہ یہ ملک یا یہ فورسز یہ کام کرتی تھی، ہوتے تھے واقعات، اکا دکا واقعات، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے تو انتہا کر دی نا، یعنی اس کے بارے میں تو یہ طے شدہ ہے کہ اس کی جو ماہیت ہے نا،
جی
یعنی جو اس کو خلق کرنے والے ہیں یا جن کا آئندہ کا ایجنڈا ہے اس دنیا کے بارے میں، اس کی بنیاد میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، یعنی انسانیت کشی،
ٹھیک ہے،
انسانی اقدار کی تباہی، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی وائلنس، جتنے انسان سے متعلق چیزیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ بشریت سے، ہیومن بات بنتی ہے، ان کی ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں۔
اچھا،
یعنی یہ لگتا ہے ایسے، چونکہ شاید پہلے کسی ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کسی دوسرے کو انسان ہی نہیں تصور کرتے، یعنی ان کی تعلیمات میں،
ہاں جی جی آپ نے ذکر کیا تھا،
کہ تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم صرف انسان ہیں، باقی سب جانور ہیں یا جانور سے نیچے کے
برتر قوم ہیں،
ہم برتر قوم ہیں، ان کی یعنی تعلیمات میں یہ ڈال دی گئی یہ بات۔ جب یہ ہو کہ آپ جس کو مار رہے ہیں آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے،
پریشانی،
کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں ان کو آپ، تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوتی نا، آپ ایمبولنس کو ہٹ کریں، آپ اسکول کو ماریں، آپ بچے کو ماریں، ان کی ماہیت ایسی ہے۔ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے، دنیا اب بھی اس کو ایک عام ملک کی طرح سمجھتی ہے، اب بھی اس کی فورسز کو عام فورسز کی طرح سمجھتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اس موضوع پہ کہ غاصب صہیونی حکومت کو، یا جو زیونزم ہے یا یہ جو صہیونیت ہے، اصل کے اس کے پیچھے جو اصل افکار و نظریات ہیں ان کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انہوں نے 100 سال پہلے 200 سال پہلے پروٹوکولز بنائے اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس پہ حکومت کرنے کے لیے، جو اصول و قواعد انہوں نے بنائے، ان اصول و قواعد میں یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے۔ جب انسان مخالف کو کیڑا مکوڑا سمجھے تو اس کو مارنا اس کے لیے پھر کوئی وہ مشکل نہیں رہتا۔ ابھی بھی بس نتنیاہو نے جو ابھی جنگ کے عنوان سے کئی ایسی عجیب و غریب تشریحات کی ہیں،
ٹھیک،
عجیب و غریب توجیہات کرنے کی کوشش کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن سب پہ ثابت ہے، حتی یو این او کے اسکولس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔
اچھا،
جہاں پہ یقین ہے، یعنی اب میں ایک چیز جو ہے یہ میڈیا میں آ چکی ہے کہ یہ پورا غزہ ان کے سامنے ایک ایسی ہے جیسے یہ میرے سامنے ہاتھ ہے،
ٹھیک ہے،
جو جدید ٹیکنالوجی، جو یہ سیٹلائٹس کا جو سسٹم ہے،
ریڈار سیٹلائٹ،
جو پورا کہتے ہیں یہ ہاتھ کی مانند ہے، ہتھیلی کی مانند ہے، پورا جو ہے وہ غزہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں پہ کوئی یورپی اخباری رپورٹر یا کوئی جسے کہتے ہیں دستاویزی فلم بنانے والا موجود ہوتا، وہاں پہ حملہ نہیں ہوتا تھا۔
اچھا،
ارد گرد کے قریب والا یو این او کا اسکول نہیں بچ سکتا تھا، بچوں کے اسکولوں کو نہیں چھوڑتے تھے، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی میں نے یہ ڈائریکٹ انٹرویو سنا ہے، اور اس سے جب اسے سوال کیا گیا کہ ادھر سے تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نا تباہی مچی ہوئی ہے اور گولے آ رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں، تم کیسے محفوظ ہو؟ تو اس نے بڑے یعنی تنزیہ انداز میں اس رپورٹر نے کہا کہ شاید انہیں پتہ ہے کہ میں کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں۔
اچھا،
یعنی بعض لوگ اس کو یہ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنگ میں ہوتا ہے جی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ کہتے ہیں، اس لیے جب بھی بمباری ہوتی ہے تو بمباری میں کون سا دیکھتا ہے کہ کون سا گھر گرے گا اور کون سا گھر
بچے
گا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے غزہ کے عنوان سے، اس جدید دور میں ایسا نہیں ہے، ان کے سامنے انہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہٹ کر رہے ہیں، بالکل صحیح ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں، خواتین، اصلاً جنگ کہ عنوان سے بھی کچھ عالمی قوانین ہیں, کنونشنز ہیں باقاعدہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کہاں تک مار سکتے ہیں, کہاں تک آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس حکومت نے نہ جنگ کے دوران کبھی خیال کیا ہے, نہ جنگ کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی قرارداد کوئی ریزولیوشن آیا, نہ اس پہ کبھی اس نے توجہ دی ہے, کوئی نہیں ہے. وہ ایک ایسے شتر بے مہار کی طرح ہے, جو مرضی کرتا پھرے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم زیادہ سے زیادہ آج کی طرح مثلا ایک دن منا لیں گے, یو این نو بھی اس طرح کی ایک بلکہ اسی قرارداد پاس کر دے گی جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. ان کے دو بندے, اگر مثال دے دوں, اگر داعش دو یورپین رپورٹرز کو مار دے تو وہ داعش جو پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کی انتہا کی ہوئی تھی, اس کے لیے یہ ٹیررسٹ کا لفظ نہیں لکھتے تھے,
نہیں لکھتے تھے, ٹھیک.
لیکن جس دن انہوں نے دو بندوں کو مارا ہے, یورپین دو, امریکن اور برطانیہ, اس کے بعد یہ ٹیررسٹ بھی بن گئے, ان کے خلاف عالمی اتحاد بھی بن گیا, اور ان کے خلاف ہوائی حملے بھی شروع ہو گئے, سب چیزیں. فلسطین کے بچوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کا جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے,
ٹھیک ہے,
اور اسرائیل وہ ہے کہ جو امریکہ کا اور برطانیہ کا چہیتا بیٹا ہے,
ٹھیک,
استلان کہہ رہا ہوں,
ٹھیک ہے.
لہٰذا اس کے خلاف تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یو این او کچھ نہیں کرے گی, اس صہیونی لابی جو ہے پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے, اس کی روش یہ, ہر چیز اس نے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ آپ اب تو چونکہ خواستہ نہ خواستہ بالآخر جو ہے وہ میڈیا میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں,
ٹھیک ہے,
کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ رسک لے کے, مثلا یہ جو جس انٹرویو کی میں نے بات کی ہے, اب یہ مشکل بن گئی تھی اس خود اس رپورٹر کے لیے کہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لیکن آ گئی بات, جب آ گئی تمہارے لیے ایک ریفرنس بن گیا. لہذا اسرائیل سے یہ توقع رکھنا کہ انسانی بنیادوں پہ یا عالمی رائٹس کے مطابق یا یو این او کے جو کنونشنز ہیں یا مثلا جنیوا کنونشن ہے, فلاں کنونشن ہے, اس پہ عمل کرے گا, یہ ایسی ہے جیسے بندہ صحرا میں جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت کی تلاش میں ہو, یا ایک ایسی دیوار کی تلاش میں ہو جہاں پہ دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور صحرا ہی صحرا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے توقع رکھنا اور یہ رکھنا کہ یہ بچوں پہ ظلم نہیں کریں گے, یہ اس سے بھی بڑھ کے آئیں گے. ان کے جتنے ہاتھ کھلیں گے, جتنے ہی آئیں گے, انسانیت کچھ ہیں. ان دنوں بڑے خوبصورت میں نے کارٹون باز دیکھے نا, یہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ماحول کو دیکھ کے جو ہے نا اس
رسم
بناتا ہے. مثلاً اب نیتن یاؤ کی ایک تصویر ہے تو اس کے لیے مثلاً کہ یہ بچوں کا قاتل,
اچھا,
یعنی اس کو ایسے اس کو وہ خوبصورت انداز سے کارٹون میں بنایا گیا کہ جیسے یہ پوری دنیا کے ہر بچے کا قاتل جو ہے وہ, یعنی گویا اس کا نام یہ رکھ دیا جائے, اس کو لقب دے دیا جائے. تو اسرائیل کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ایک بھیڑیے کا خطاب دینا چاہیے,
ٹھیک,
صحیح, یہ پوری دنیا میں ایک بھیڑیے کی مانند ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جو دوست دشمن کسی کو بھی نہیں چھوڑ.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب میں اپنے ذہن میں یہ چیز واضح کر لوں کہ جو آپ نے بات کی کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان لو اینڈ وار, ایسا چکر نہیں ہے, ایوری
تھنگ از فیئر ان لو, نہیں, یہ تو
ایسا کوئی نہیں ہے, یعنی یہ اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے, یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پلان شدہ ہو رہا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے اتنی ٹیکنالوجی میرے خیال سے امریکہ کے پاس بھی ہے, اور وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنے چہیتے بچے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو تو ظاہری بات ہے دیتا ہے, تو اتنا مثلا کوئی اتنا بڑا علاقہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کے لیے مشکل ہو کہ آپ ریڈار پہ سیٹلائٹ پہ نہ دیکھ پائیں, تو اس کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں رہا.
دیکھیں وہ اس فلسطین کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا,
ٹھیک ہے,
مثلا یہ ہوتی جنگیں کیا ہوتی ہیں, ایک ایریا لینے کے لیے ہوتی ہے,
ایک علاقہ لینا آپ نے,
آپ مثلا ایک مخصوص ٹارگیٹ کے لیے ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس میں ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس نسل کو ختم کیا جائے,
تو ظاہر بات ہے وہ بچوں اور نوجوانوں کو
کسی کو نہیں چھوڑیں گے, وہ جہاں کہیں بھی نسل کشی کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, یہ پریکٹیکل ہے, لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے,
ٹھیک ہے,
وہ سمجھ دیں گے یہ کہ اخباری اصطلاح ہے, بس یہ لکھ دیتے ہیں کہ اسرائیل نسل کشی میں
سن لیا اور نکل گیا,
یہ ہے نہیں, باقاعدہ ان بچوں کو اس انداز سے قتل کرنا. مثلا میں اس نے ایک فگر پڑھ رہا تھا, کچھ 400,000 بچے, آپ کے پروگرام میں شروع میں آپ نفسیاتی مسائل پہ ایک بات کر رہے تھے, تو میری نگاہ جو ہے فوراً اس فگر پہ گئی کہ 3.5 to 4 lakh فلسطینی بچے ایسے ہیں کہ جو نفسیاتی مشکل کا شکار ہو گئے, یعنی جن کے سامنے ان کا باپ مر گیا, جس کے سامنے اس کی بہن کا لاشا مثلا اس نے خود دیکھا ہے, جس کے سامنے اس کی ماں کا نصف دھڑ اڑ گیا ہے,
ٹھیک ہے,
اب وہ بچے کی نفسیات, مثلا میں خود پرسنل آپ کو ایک بتاتا ہوں, میں نے خود ایک بچے کو پاکستان کے ایک, اس کے سامنے اس کے باپ کا مرڈر ہوا تھا,
ٹھیک ہے,
وہ گاڑی میں تھے,
ٹھیک ہے,
حملہ ہوا, اس کا باپ اس میں مارا گیا, وہ بچہ کئی سال تک نفسیاتی مریض ہے,
ساری بات
بالکل, اس نے وہ منظر دیکھا, وہ خوف ایسا طاری ہوا کہ وہ اس خوف سے نکل نہیں پاتا تھا, یعنی وہ اس کے لیے اندھیرا برداشت کرنا ممکن نہیں تھا. یعنی جو ہی اندھیرا ہوتا تھا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا, جو ہی کہیں سے یعنی شور اٹھتا تھا نا کوئی مثلا اونچی آواز سے ریڈیو بج رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے تو وہ بچہ چیخنا شروع کر دیتا تھا. تو یہ ان بچوں کی کیا صورتحال ہوگی, یہ فلسطینی بچے کہ جن کے ارد گرد کس انداز سے ظلم ہوا, کس انداز سے خون پھیلا ہوا ہے, یعنی خون ہی خون ان کو نظر آتا تھا. یہ بچے بڑے ہو کے کیا ہوں گے, ان کے نفسیاتی مسائل کیا ہوں گے؟
صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ڈاکٹر راشد عباس سنگھوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے, گفتگو جاری رکھیں گے. ابھی چلیں گے ہم رباب کی طرف. جی رباب.
بہت شکریہ خرم. دل تو نہیں چاہ رہا آپ کی گفتگو کاٹنے کا, لیکن کیا کریں, ہم مجبور ہیں. ناظرین, میں ابھی آپ کے لیے کچھ لے کے آئی ہوں. لال آلوچوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. موسم بھی ہے اور خوش بولتے ہیں مزیدار بھی بہت ہے یہ, اور بہت سے لوگوں کو پسند بھی ہے. سب سے پہلے اس کی جو میں آپ کو بتاتی ہوں, اس میں ہے وائٹمن اے, وائٹمن سی, پوٹیشیم اور بیٹا کیروٹین موجود ہے. اس کے بعد یہ آپ کے جسم میں آئرن کو جذب کرنے میں کافی حد تک جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. اس کے کھانے سے آپ کی آنکھ کی مختلف مسائل جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی آنکھ کی روشنی جو ہے وہ اور بھی تیز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے خون کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور تر و تازہ رکھتا ہے, اور آپ کے خون کے جریان کو جو ہے یہ اور بھی تیزی سے جو ہے دوڑاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے لال آلوچے کھانے کے جو کھانے کے فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں کیلوریز بالکل نہیں ہوتی, تو موٹا ہونے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ لال آلوچے کھانے سے جو ہے آپ کو الزائمر کی شکایت نہیں ہوگی, یا اس کا جو وہ پروسیس ہے وہ کم ہو جائے گا, کیونکہ یہ بی کمپلیکس جو اس میں ہے وہ سرشار موجود ہے. اس کے علاوہ کھانے کے بعد کھانے سے آپ کا جو جتنا بھی کھانا آپ نے یہ بھاری کھانا کھایا ہوگا تو وہ اس کو ہضم کرنے میں کافی حد تک آپ کی مدد کرے گا, اور جن حضرات کو ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو وہ اس کا استعمال کرے, انشاءاللہ ان کو بھی کافی حد تک فائدہ پہنچے گا. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے محترم ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گی خرم کی طرف تاکہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ رباب جی, بالکل بہترین گفتگو تو ڈاکٹر صاحب کی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا جی چاہتا تھا بہت زیادہ بات کریں ان سے, لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال مختصر سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ طالبان, القاعدہ یا مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں, داعش وغیرہ, یہ ساری, ان کو تو ہم فوراً بہرحال جیسے بھی ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ ان کو بول دیتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں, یہ وحشی ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے وہ, لیکن میرے خیال میں شاید طالبان نے یا القاعدہ نے اتنے بچے شہید نہیں کیے ہوں گے جتنے صہیونی حکومت نے ایک علاقے میں, ایک ملک میں بچوں کو مارا ہے, شہید کیا ہے, ہلاک کیا.
دیکھیے, عالمی سطح پہ ہمارے بدقسمتی سے دوہرے اور منافقانہ معیارات ہیں.
ٹھیک,
ہم اپنے مفادات کو, یعنی عالمی طاقتیں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں یا جو دنیا پہ رول کر رہی ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتی ہیں یا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, معیارات دوہرے ہیں.
ٹھیک,
منافقانہ رویے ہیں ان کے. اگر ان کا اپنا کوئی جیسا مرضی ظلم کرتا رہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھے
گی,
لیکن اگر مخالف, وہ مخالف چاہے وہ خود ہی اس نے ان کو تخلیق کیا ہو,
مثلا
داعش ہو, القاعدہ ہو, نصر ہو, ان کے اپنے پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ ٹیررسٹ بھی ہو جاتے ہیں, فلاں بھی ہو جاتے ہیں. چونکہ اسرائیل, چونکہ ان کا اپنا ہے, اپنا جو سب کچھ ہے, اس لیے وہ کبھی بھی اس کو ٹیررسٹ تنظیموں میں شامل نہیں کیا جائے گا. بہت ہی مثلاً حزب اللہ کو کچھ ممالک نے جو ہے ٹیررسٹ کی, اس میں وہ کیا ہے, حزب اللہ اپنے خطے کی اپنی سرزمین کی حفاظت
دفاع کر رہا ہے,
کہیں جا کے آگے
حملہ تو نہیں کیا,
وہ نہیں کیا, لیکن اس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ تنظیم کہہ دیں گے.
ٹھیک ہے,
اسرائیل کے بارے میں نہیں کہیں گے, صہیونی حکومت کے بارے میں نہیں کہیں گے. اب تو ایک ٹرینڈ تو آ گیا ہے, مطالبات تو شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو عالمی عدالتوں میں لایا جائے, ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں, یعنی ایک ٹرینڈ آ رہا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن کتنا وقت لگا ہے اس پہ, یعنی اس میں یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جب سے انہوں نے صابرہ اور شتیلہ اور کیسے کیسے یعنی ظلم
کیے
انہوں نے, اور دیر یاسین کے واقعات کو کس طرح انہوں نے بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, پورے شہر کے اندر کیا ظلم, مثال نہیں ہے اس کی تاریخ میں ایسی ملتی ہیں, لیکن کس کہاں پہ وہ ہے کہ عالمی عدالت کہاں پہ ہے, یو این او کہاں پہ, سب کیونکہ جن لوگوں کا دنیا پہ ہولڈ ہے
تو وہ
ان کے ساتھ ہے. اس لیے جو ہے وہ مسلمان دہشت گرد, اصل مسلمانوں کو یہ خود اس لیے بناتے ہیں تاکہ اسلام کو دہشت گرد کہہ سکیں,
اس کے پیچھے جو ہے
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ ہی اسلام کی ان پرامن اور آشتی کے پہ مبنی جو تعلیمات ہیں ان سے خطرہ
ہے, اس کو یہ خراب کرنا,
اس کو خراب کرنے کے چہرہ بگاڑ دیتے ہیں,
چہرہ بگاڑ دیتے ہیں.
اصلی چہرہ اسلام کا جو خوبصورت پرام چیئر ہے اس کی بجائے کبھی داعش دکھا دیں گے, کبھی القاعدہ دکھا دیں گے, کبھی طالبان دکھا دیں گے. اصل وہ مسئلہ ہے. اور اسرائیل چاہے جتنا ظلم کرے گا اس کی وہ شکل جو اس کی اوریجنل شکل ہے اس کو نئی دنیا کو دکھائیں گے.
ڈاکٹر صاحب کیا کیا ہمارا کیا فرض بنتا ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟
یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں نشستن برخاستن کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ایک لحاظ سے شعور کو بلند کرنے کی بات ہے. آپ شعوری طور پہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. مثلا آپ کا یہ پروگرام جن لوگوں نے سنا ہوگا, جن کے پاس پہلے اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوگی, جن کے پاس نہیں تھا انہیں کہ اسرائیل کس انداز سے ظلم کر رہا ہے یا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے یا اصل کیا فلسطینی کی نسل کشی کیوں کرنا چاہ رہا ہے, کس حد تک ان کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھے ہوں گے. اب وہ سوالات باعث بنیں گے کہ وہ مطالعہ کریں گے, مزید چیزوں کی سرچ کریں گے, تو یہ چیزیں تو بنتی ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے اس دن ملے تو میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, کہتے میں ایک این جی او میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا کیا این جی او؟ میں نے کہا یہ چھوٹے موٹے. کہتے ہیں میری این جی او جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مجھے بہت بڑا انہوں نے سیٹ اپ بنا کے دیا ہے. کہ کام کیا ہے کہ اسکول کے بچوں پہ اساتذہ جو ہیں وہ سختیاں کرتے ہیں تو ان سختیوں کو روکا جائے.
اچھا صحیح.
یعنی جو تنبیہ کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں ان کو روکے روکا جائے. اب وہ خود دلچسپ بات یہ خود اپنے بچوں کو وہ پیٹتا رہتا ہے لیکن وہ اس پوری انجمن کیا کہتے ہیں اس این جی او کا انچارج ہے اور ہزاروں کے حساب سے ڈالر کی اس کی تنخواہ ملتی ہے اور وہ سال میں اس کے 10 سے 12 کم از کم یورپ کے ٹرپ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسی این جی او کو چلا رہا ہے, پوری کی پوری اس کو فیڈ ہو رہی ہے. اور یہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو سکولوں کے مدرسوں پہ بورڈز پہ ان لوگوں کے کام کی وجہ سے بورڈ پہ نمبر لکھ دیے گئے جو استاد جو ہے وہ اگر پیٹنے یا سب کچھ ہے تو اس کال اس پہ کال کر اساتذہ کے لیے مصیبت بن گئی ہے. چاہے اچھا ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو مارنے کی سکول میں اجازت نہیں ہے اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ غزہ کے اندر تباہی مچا دیتے ہیں سکول کے سکول. مثلا اس وقت 500-600 بچہ جو ہے اس جو آخری جنگ ہوئی ہے غزہ پہ جو ہے 500-600 بچہ یعنی اس کو اس برے طریقے سے قتل کیا گیا ہے, اس برے طریقے سے اس کو یعنی حملوں کا نشانہ بنایا ہے کہ بعض کے جسم کے محدود حصے صرف رہ گئے کہ یہ حصہ اس بچے کا ہے. اب ایسی صورتحال میں دیکھیں عالمی تنظیموں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے وہ جو ان کے کنونشنز ہوئے ہیں جو ان کی قراردادیں اس پہ عمل کرائیں, دوہرے معیار نہ رکھیں کہ ادھر سکول کا بچہ جو ہے اس کو پیٹنے کی اجازت نہیں ہے اور ادھر اسرائیل جو مرضی کرتا ہے. یعنی یہ اس دوہرے معیار کو ختم کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ خود جو ہیومن رائٹس کی جو خود ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اوریجنلی اس موضوع پہ آئیں, اس بات کو اٹھائیں. بہت کم بہت ابھی دیکھیں جتنے بچے جتنے مثلا بچے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, بچہ تو ہر لحاظ سے جنگ میں نقصان اٹھاتا ہے. اس کی ماں مر جائے تو بھی بچے کا نقصان, باپ مر جائے وہ بھی نقصان, خود زخمی ہو گیا وہ بھی نقصان. یعنی بچہ تو ہر لحاظ سے اس جنگ میں نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. اب کتنی انجمنیں کتنی تنظیموں نے جا کے ایران کے اندر امت واحدہ نام کے میں ایک دیکھ رہا تھا ایک تنظیم ہے جس نے باقاعدہ اڈاپٹ کیے ہیں کہ جتنے بچے وہاں پہ مثلا شہید ہوئے ہیں ہم ان کو ایک ایک دو دو اڈاپٹ کریں گے, فیملیز نے ان کو اپنے ذمے لیا. تو یہ ایک یہ البتہ حملے کے بعد کی صورت ہے کہ حملے کے بعد جو لوگ مسئلہ کیا جائے. ایک حملے سے پہلے والے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک دنیا کے اندر میڈیا کے اندر عالمی تنظیمیں اس موضوع پہ آئیں اور اس طرح کے مظالم کو روکنے کے لیے پریکٹیکل کوشش کریں, صرف بیانات نہ جاری کریں, صرف قراردادیں پاس نہ کریں, پریکٹیکل آئیں, ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ اسرائیل اس طرح کے حملہ کرنے سے پہلے سوچے تھوڑا سا
کچھ
کیا ریئیکشن آئے گا. جب اسے پتا ہے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا تو وہ جو چاہے پھرتا کرتا رہے اس کی.
صحیح. ڈاکٹر راشد عباس سنگھوی صاحب بہت شکریہ. معذرت صاحب وقت ہمارا بالکل کم تھا اور ختم ہو گیا, ورنہ جی چار تھا آپ سے مزید گفتگو کی جا سکے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگراموں میں مزید اس پہ گفتگو کریں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے.
ویلکم
جی روباب.
بہت شکریہ خرم. آپ کا بھی اور ڈاکٹر راشد صاحب کا یہ بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہاں پر بہت ہی بہترین گفتگو رہی ان کے ساتھ. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمانے کا. مجسمہ جو بناتے ہیں مختلف قسم کے مجسمے اس کا ایک رپورٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
شرمندہ دوست ہوں میں, کوشش کی اس کو لانے کی لیکن
میرے کاموں کی یہ 56ویں نمائش ہے جو اس مرتبہ ای سی او کے ثقافتی شعبے میں لگائی گئی ہے۔ میں 40 برسوں سے مجسمہ سازی میں پرندوں کے موضوع پر کام کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے اپنے کام کے لیے مولانا کے اشعار سے مدد لی تھی، اس کے بعد میں نے عطار نیشاپوری کے اشعار کو موضوع بنایا۔ آپ تو جانتے ہیں عطار فارسی ادب و عرفان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں نے عطار نیشاپوری کی منطق الطیر کے زیر اثر، جو عالمی ادب کا ایک شاہکار ہے، بھی کام کیا ہے۔ اس کے بعد جب مجھ میں کچھ صلاحیت پیدا ہوئی تو میں نے اپنے کاموں کو عنوان دینے کی جرات کی، اور اب میں نے اپنے کاموں کو خود عناوین دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فارسی ادب میں پرندے کا خاص مقام ہے، بو علی سینا کی کتابوں میں بھی اس کی طرف اشارے مل جائیں گے۔ البتہ عطار کی منطق الطیر میں تو کافی تفصیل ہے۔ دراصل فارسی ادب میں پرندے کو افسانوی حیثیت حاصل ہے۔ بعض موقعوں پر رہبر ہے، بعض موقعوں پر راہرو ہے، کسی جگہ سالک ہے تو کسی جگہ مرید ہے۔ درحقیقت ایرانی ادب میں پرندے ایک آزاد انسانی کی علامت ہے جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کی مشقت کا متحمل ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ پرندے کی قربت ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یہ واحد مخلوق ہے جسے دیکھ کر انسان رشک و حسد کرتا ہے۔ انسان جو غربت اور قید میں ہوتا ہے تو آزاد پرندوں کی پرواز دیکھ کر خود بھی پرواز کرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں رہائی حاصل کرنے کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے، اسی وجہ سے پرندے کو فارسی ادب میں اہم مقام حاصل ہے۔ گزشتہ برسوں میں مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ متعدد ملکوں میں اپنے کاموں کی نمائش لگا سکوں۔ ایران میں تو میری متعدد نمائشیں لگی ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں 65 کلکشنرز نے میرے بنائے ہوئے مجسمے خریدے ہیں اور ان کو حفاظت سے رکھا ہے۔ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام پرندگان تاہا ہے۔ یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ یہ کتاب دراصل عالمی سطح پر 65 کلکشنرز کے بارے میں ہے جنہوں نے میرے مجسمے خریدے ہیں۔ یہ نمائش دراصل ایسی دوسری نمائش ہے جس میں میں نے صرف کانسی کے مجسمے آپ کو تو معلوم ہے کہ دیگر دھاتوں کی بنسبت کانسی کے مجسمے بنانا بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے کانسی کے مجسموں کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اور میں نے ان مجسموں کو بھی ایرانی ادب کے عرفانی پہلوؤں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ان مجسموں میں بھی آپ کو بنیادی تھیم پرندے کا ہی ملے گا۔ اس نمائش میں 43 مجسمے شامل ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عوام اور مختلف ملکوں کے سفیروں اور سفارتکاروں نے میرے مجسموں کو پسند کیا ہے۔
ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پر رضا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہفتے کے موضوع کے متعلق ہم ان سے گفتگو کریں گے. سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں رضا فاطمہ صاحب, اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام میں.
السلام علیکم میم, تھینک یو.
رضا فاطمہ صاحبہ, ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات. پہلا سوال میرے خیال سے ہم یہیں سے بات شروع کریں تو بہتر رہے گا کہ ہر روز جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں کچھ نہ کچھ نیا آ رہا ہے, تو ٹیکنالوجی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے جو میں یہ بول سکتی ہوں اثرات ہمارے معاشرے پر یا ہمارے سماج پر کس طرح سے پڑ رہے ہیں؟
جی, اگر ہر چیز کی اگر ہم دیکھیں, ہر چیز کو غور و فکر سے دیکھیں, تو ہر چیز کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں. اگر ایڈوانٹیجز کی بات کریں ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے لیے مددگار ہے کہ آپ کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں, یعنی وہ کام جو ایک انسان بہت سارے غلطیوں کے ساتھ کرتا ہے اور بہت ٹائم لگاتا ہے, اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے, یعنی کمپیوٹرز کے ذریعے, موبائل فونز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن آن دا سیم ٹائم اگر اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو ہم دیکھیں, نقصانات کو دیکھیں, تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ بہت ریلائی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, یعنی ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, انحصار کرتے ہیں ان ٹیکنالوجیز پہ. فار ایگزامپل, اگر ہمارے کمپیوٹر نہ ہو تو آج کل کے کام تقریباً 80-90% ہمارے کام رہ جاتے, یعنی ہم نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اور بہت ساری مشکلات کو دیکھنی پڑتی ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ریلائی کرتے ہو بہت زیادہ ٹیکنالوجی پر ریلائی کرتے ہو. دوسری بات, اگر فائدے کو دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے کام منٹوں میں ہو جانے کی وجہ سے, ایزیلی ہو جانے کی وجہ سے آپ کو اتنی ٹینشن نہیں رہتی ہے, آپ کو ذہنی طور پہ آپ مطمئن ہوتے ہو کہ آپ کا کام جلدی جلدی ہو رہا ہے اور اچھے سے ہو رہا ہے.
جی
جی, میں یہاں پر رضا فاطمہ صاحبہ آپ سے خاص طور پہ, آپ ماہر نفسیات ہیں, بہرحال آپ لوگ سماج کے بارے میں پڑھتے ہیں, لوگوں کی نفسیات کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایک یونٹ ہوتا ہے سماج کا, معاشرے کا, جس کو ہم کہتے ہیں گھر یا خاندان. ایک خاندان پہ اس ٹیکنالوجی کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں, بات کو شارٹ کرتا جاؤں کیونکہ منفی اثرات بہت پڑ رہے ہیں. گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اس موضوع کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگ ماہر نفسیات جو ہیں؟
بالکل ایسا ہو رہا ہے, ان اے وے ہو رہا ہے کہ آپ اگر ہم دیکھیں تو سوشل نیٹورکنگ کی اگر ہم بات کریں, تو ہم ایٹ اے ٹائم تھاؤزنڈز آف فرینڈز اینڈ فیملی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, یعنی آپ اگر فیس بک دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں یا اور بہت سارے سائٹس ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ فیس ٹو فیس جو انٹریکشن ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
اچھا,
یعنی آپ ایک دوسرے کو بہت زیادہ نہیں دیکھ پاتے, ایک دوسرے کے ساتھ یو نو بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرنا, یہ سے پڑتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ کہ آپ ان اے وے آپ انٹریکشن تو کرتے ہیں, آپ کمیونیکیشن میں کمیونیکیٹڈ ہوتے ہیں تھرو انٹرنیٹ, لیکن آپ ایک دوسرے سے جو بات ہوتی ہے فیس ٹو فیس بات, جو آپ کو ایک دلی سکون, آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے, وہ آپ کو نہیں ملتی ہے, اور یہ ختم ہو رہی ہے, یہ خاندانوں میں سے, فیملیز میں سے بہت زیادہ ختم ہو رہی ہے, کیونکہ ایک تو کمپیوٹر کی وجہ سے, یا اگر بہت اور ساری ٹیکنالوجیز کی اگر ہم بات کریں, موبائل فونز کی وجہ سے یا بہت اور چیزوں کی وجہ سے, یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں میں بات سننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی جو پیشن سے وہ ختم ہو رہی ہے. آپ ایک دوسرے کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں, اس سے کہ آپ کوشش کرتے کہ آپ جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں یا خود اسٹڈی کر لیں, تو اس طرح سے ایگزیکٹلی انٹریکشن بہت کم ہو رہا ہے لوگوں میں, گیدرنگس کم ہو رہی ہے, جو مل بھی مل جل کے بیٹھنے میں جو ایک ہوتا تھا وہ کم ہو رہا ہے.
بالکل. اچھا رضا فاطمہ صاحبہ, ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ بچوں کے حوالے سے ہے. بچوں, اب آج کل کے بچے کسی محفل میں جاتے ہیں, کسی کوئی گھر پہ آتا ہے, اس سے وہ بات نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے اسی ٹیکنالوجی کی بدولت. اس بارے میں کیا آپ والدین کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گی؟
میرا مشورہ یہ ہوگا ہر والدین کے لیے, کیونکہ ذمہ داری کی رسپانسبلٹی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ ٹیکنالوجیز کا یوز انسان کے لیے یوزفل بہت ہے, آپ کے کام کو بہت ایزی بناتا ہے, لیکن آن دا سیم ٹائم لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن نہیں کریں گے, زیادہ تر بچے آج کل پریفر کرتے کہ وہ گھر میں رہیں, باہر نہیں جاتے, یعنی وہ نیچر میں نہیں بیٹھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر پلانٹس ہیں تو وہ کیسے گرو کر, اس کو آبزرو نہیں کرتے, وہ اس کو بھی دیکھنے کے لیے پریفر کرتے کمپیوٹرز کو, انٹرنیٹ کو پریفر کرتے, انٹرنیٹ کے تھرو ہی کوشش کرتے ان چیزوں کو دیکھیں. تو اس طرح سے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں جو بچوں میں ہیں وہ انٹریکشن میں سے ختم ہو رہا ہے, بالکل وہ بات کرنے کے جو ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ کمیونیکیشن کم ہو رہا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کو. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا, شکریہ. میں رباب صرف یہاں بتاتا چلوں کہ کل جیسے کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے کہ کل امام محمد باقر علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے. اس دن کے سلسلے میں ہم نے اسپیشل پروگرام رکھا ہے. قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, وہ ان کی عظیم شخصیت ہستی کے پر طرز زندگی کے اوپر نظر ڈالیں گے. ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. جی
بہت شکریہ خرم آپ کا. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت یہاں پہ شکریہ کرنا چاہوں گی. اور ناظرین آپ کا آج کا دن بہت بہت اچھا گزرے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. کل تک کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.